فاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بإذن محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ نے گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو حکومت الہیہ پر ہے کہ اللہ کے نمائندے جو معصوم ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے بھی آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور لوگوں کے معاملات کو درست کرنے بھی آتے ہیں. حکومت بمانی عیش و عشرت، حکومت بمانی دولت، عالی شان محل، خزانے، تاج، تخت، غلام، کنیزیں، یہ تصور اسلام میں نہیں، بلکہ جو سربراہ ہے، حکومت ہے، جو رہبر ہے، جو نبی ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی پاکیزگی کردار کی بنیاد پر، اپنے انصاف کی بنیاد پر بڑا ہے. وہ اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنے خزانے کی بنیاد پر، اپنے عالیشان محل کی بنیاد پر بڑا نہیں. فرمایا میں حکومت الہی اور دنیا کی حکومت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی حکومت میں اظہار دولت ہے، یہ جواہرات ہیں. آج تک اخباروں میں چھپتا ہے نظام کے جواہرات کی نیلامی ہوگی اور نظام کے جواہرات ہندوستان کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں. برطانیہ کے جواہرات بڑے مشہور ہیں، ہیرے ان کے، تو کہیں ہیرے مشہور ہیں، کہیں یاقوت مشہور ہیں، کہیں محل مشہور ہیں، کہیں قلعے مشہور ہیں. مغل بادشاہوں کے پاس تخت طاؤس تھا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، لال قلعہ تھا، آگرہ کا قلعہ تھا، اور کہاں کہاں کے قلعے تھے. تو یہ دنیاوی حکومتیں ہیں جہاں یہ سب ہوتا ہے، لیکن جو رہبر ہوتے ہیں ادھر کے، وہاں عصمت کا قلعہ ہوتا ہے، نورانیت کے ہار ہوتے ہیں، تقوی کی دولت ہوتی ہے، زہد کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، میں کل جہاں تک پہنچا تھا وہاں سے آج کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ جناب ابراہیم پلٹ کے آئے دوبارہ اللہ کے حکم سے مکے میں، تو یہاں آن کے یہ دیکھا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور بیوی جو ہیں وہ ایک ملکہ کی حیثیت سے یہاں رہ رہی ہیں، سب انتظامات مکمل ہیں، تو اب اللہ کے گھر بنانے کی فکر ہوئی کہ اللہ کا گھر بنے، اور جہاں پر بی بی حاجرہ کا خیمہ لگا تھا وہی جگہ تجویز ہوئی کہ بہترین جگہ یہی ہے اور یہی گھر بنے گا۔ چنانچہ خیمہ وہاں سے ہٹا کے تھوڑا کنارے کر دیا گیا اور اب وہاں کے اوپر اللہ کا گھر بننے لگا۔ یہاں تک میں نے کل پڑھا تھا، اب یہاں سے آج کا بیان شروع ہوتا ہے کہ گھر بنانے میں تین ہستیاں شریک تھیں۔ جناب ابراہیم کاریگر کا کام کر رہے تھے اس لیے کہ سب سے بڑے تھے، اور جناب اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، اور حضرت جبرائیل وہ مسالہ بنا کے دے رہے تھے جس سے وہ جڑائی ہوتی ہے، چنائی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہوئی، دو نبی ایک ملک مل کے اللہ کے گھر بنانے لگے، یہاں تک کہ بنتے بنتے جب دیواریں اتنی اونچی ہو گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ بنانے والا ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے اور وہاں سے وہ چوڑائی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دیواریں اٹھتی ہیں تو جب تھوڑی اونچی ہو جاتی ہیں تو ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر چنائی کرنے والے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے اس کی دیوار بناتے ہیں۔ یہاں پلیٹ فارم تو بنایا نہیں گیا، ایک لمبا سا پتھر لے آئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دیوار کو اونچا کرنا شروع کیا۔ اچھا پلیٹ فارم بنتا ہے یہاں سے یہاں تک، تو جو بناتا ہے وہ کھسکتا وہ چلتا ہے، جیسے جیسے اس کے ہاتھوں کا پھیلاؤ ختم ہوتا ہے وہ آگے کھسک جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں کا پھیلاؤ جہاں پہ ختم ہوتا ہے پھر آگے کھسک جاتا ہے۔ یہاں یہ پتھر تھا، اب پتھر کو ہر مرتبہ کھسکائیے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر آٹومیٹک ہو گیا، یعنی وہ خود بخود کھسکتا تھا، وہ پتھر خود بخود کھسکتا تھا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم طواف بھی کرتے جاتے تھے اور بناتے بھی جاتے تھے، اور اس پتھر کے اوپر ان کے پیروں کے نشان بھی۔ وہ پتھر آج تک ہے، اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں میں ان کو یاد دلاؤں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے دروازے کے سامنے، یہ دروازہ ہے ادھر سامنے مقابلے میں ایک پتھر رکھا ہے جس پر سونا چڑھا ہوا ہے، 16 ہاتھ کی دوری پر خانہ کعبہ کے دروازے سے، اور اتنا ہی حد جو ہے وہ مطاف مانی گئی ہے، یعنی اسی کے اندر رہ کے طواف ہونا چاہیے۔ اب وہ فقہی مسائل ہیں، وہ مجھے اس پر چھیڑنا نہیں ہے، لیکن وہاں مطاف ہے، وہی پتھر وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، وہ آج تک موجود ہے، اور اس کے اوپر سونا چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر وہ سونا اتار دیا جائے اس کے اوپر سے تو حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں اس پر، عام پبلک دیکھ سکتی ہے ان نشانوں کو جو ان کے پیروں کے بن گئے ہیں وہاں اس پتھر کے اوپر، لیکن اس پتھر پر سونا چڑھا ہوا ہے۔ ایک بات جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، میں پھر آج کہہ دوں، کل بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جو نہیں جا سکے ہیں خدا انہیں بلائے اور موقع ملے، لیکن یہ کہ اس مجمع میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خاصے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حج کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں۔ تو آپ کبھی غور کیا آپ نے خانہ کعبہ میں جا کے کہ اللہ کا گھر ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ ہر عالمین سے غنی ہے، اس کو کسی چیز کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کئی ٹن سونا کعبے میں ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ اس پتھر پر سونا چڑھا ہوا ہے پورا، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ سونے کا ہے کہ نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کا پرنالہ، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، میزاب رحمت، وہ سونے کا ہے۔ اور خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے، غلاف کعبہ، جو کعبے میں چڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر جو تار سیے جاتے ہیں، جو کام بنتا ہے، وہ خالص سونے کے تار ہوتے ہیں، جھوٹے تار نہیں ہوتے ہیں، وہ پیور گولڈ ہوتا ہے، وہ جو جس کے تار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کئی ٹن سونا لگتا ہے، اس غلاف میں کعبے کے کئی ٹن سونا لگتا ہے۔ یہ سارا سونا جب مسلمان کعبے میں دیکھ کے آتا ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب سونے چاندی کی علم دیکھتا ہے تو فوراً اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس مجلس میں کہ جو یہ دیکھ کے آیا ہوں، یہاں سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ اللہ تو غنی ہے۔ اچھا، نہ وہاں کسی مولوی صاحب کو یاد آتی ہے بچوں کی تعلیم، مسلمانوں کی غربت، بیوہ عورتوں کی روٹی، یتیم لڑکیوں کی شادی، اللہ کو کیا ضرورت ہے سونے کا پرنانا لگے کہ پیتل کا لگے؟ کعبے کا دروازہ لوہے کا بنا ہوا ہو کہ سونے کا بنا ہوا ہو، اس سے اللہ غنی ہے، اس کو وہاں اس کا کیا۔ لیکن اصل میں جو سونا چڑھایا ہے یا جو پردہ بناتے ہیں، اللہ سے محبت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو معلومات، جو اپنی عقیدت کا اظہار کرے، اس کی عقیدت کے اظہار کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی۔ اور ادا خانہ دیکھا اور یتیم بچے بھی یاد آ گئے، بیوہ عورتیں بھی یاد آ گئیں، بچوں کی ایجوکیشن بھی یاد آ گئی، محرم آیا نہیں کہ ساری چیزوں کی یاد تازہ ہو گئی، اور محرم گیا نہیں کہ ساری چیزیں یاد سے نکل گئیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ بنا رہے ہیں کعبہ، اب پتھر جو ہے وہ آٹومیٹک ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ اور اس عالم میں خدا کی قسم، عجب منزل تھی خدا کی قسم۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ ایک طرف جناب ابراہیم کے ہاتھ جو ہیں وہ مشغول ہیں کعبہ بنانے میں، کیا منظر تھا خدا کی قسم! سوچ کے روح بالیدہ ہوتی ہے، ایک روحانی اور نورانی منظر کہ اتنا بڑا نبی بنا رہا ہے، اور ایک پیغمبر اور ایک ملک خدمت کر رہا ہے، سمجھے آپ، اور ان کے ہاتھ کو کعبہ بنانے میں مصروف ہے، اور دل ان کا اللہ کی طرف ہے، اور زبان پر ان کے دعائیں ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، ایسے عالم میں جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم، اللہ قبول کرے گا یا نہیں؟ جناب ابراہیم جیسا نبی اللہ سے ایسے عالم میں جو دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبول کرے گا یا نہیں؟ اور اگر کہیے کہ اللہ ضروری نہیں کہ قبول کرے تو بھیا پھر ہم تو دعا وعا مانگیں گے نہیں، اس لیے کہ جب ایسے آدمی کی ایسے موقع کی دعا بھی رد ہو جائے تو ہماری دعا کی کیا قیمت ہے؟ اب وہاں سے ان کی دعائیں چل رہی ہیں جو قرآن ریکارڈ کر رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے میرے رب انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو مقیم کیا ہے، بسایا ہے، ساکن کیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے وادی میں، ایک ایسے ویلی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں رہنا آسان ہے، اور جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں رہنا مشکل، سمجھے؟ تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے میں نے بسایا ہے اپنی ذریت کو، ذریت میں سے کچھ کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے وادی میں، ایک ایسے ویلی میں کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے قابل احترام گھر کے پاس۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ، پالنے والے میں نے اس لیے آباد کیا ہے ان کو کہ یہاں نماز قائم کر سکیں، تیرے گھر کے پاس اس لیے میں نے اپنی ضروریت کو بسایا ہے کہ یہاں نماز قائم کر سکیں۔ تمنا میری یہ ہے کہ اس گھر کے پاس رہ کے نماز قائم کریں، یہ نماز پڑھیں یہاں، اس لیے بسایا ہے تیرے گھر میں۔ ایک بات بتائیے، اگر کسی جنگل میں، کسی میدان میں جہاں 200 میل دور آبادی نہ ہو، آپ مسجد بنا دیجئے تو اس مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی کون آئے گا 200 میل نماز پڑھنے کے لیے؟ تو سوائے اس کے کہ مسجد ویران پڑی رہے، اس میں گھاس پھوس ہوا ہے، اور کیا حاصل ہوگا؟ لہذا اگر کہیں مسجد بنائیے تو وہاں مسلمانوں کی بستی بھی بسائیے تاکہ مسجد آباد رہے، مسجد میں روشنی ہو، مسجد میں اذان ہو، مسجد میں نماز ہو، تب تو ٹھیک بات ہے۔ اور مسجد بنا دی اور وہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس مسجد کا؟ تو اس ویلی میں اللہ کا گھر بنانے سے فائدہ کیا اگر کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو؟ تو ایک بات کا مجھے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے کہ اگر جناب ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی ہے تو اسلام آنے تک نسل ابراہیم میں کم از کم ایک آدمی ضرور ایسا ہونا چاہیے جو کعبے میں جا کے نماز پڑھے، ورنہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں رسول کا خاندان کافر تھا، تو اگر سبھی کافر تھے تو کوئی نماز پڑھنے والا بھی تھا نسل ابراہیم میں کعبے میں جو ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر دعا کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ وجہ لفید الناس تہوی الیہم، پالنے والے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، انسانوں میں سے کچھ کو، سب نہیں۔ وجل افیدتم من الناس تہوی الیہم، پالنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے، ان کے دلوں کو۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سے انسان تھے جن کی طرف جو دل موڑے گئے ہیں؟ یا آپ ہی ہیں جو موڑے گئے ہیں؟
اللہ اکبر۔
وجل افدتا من الناس تهوی الیہم کا اشارہ آپ کی طرف ہے جو یہاں بیٹھا ہے مجمع، کہ کچھ دلوں کو انسانوں کے، سب انسانوں کے لیے ابراہیم نے نہیں کہا، کچھ انسانوں کے لیے کہا ہے، کس کی طرف موڑ دے؟ ذریت ابراہیم کی طرف. اب دلیل بھی اس کی دے دوں کہ کیسے ثابت ہوا مجھ پر کہ کچھ دل موڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی ابو طالب یا عبد المطلب کو کافر کہتا ہے تو جو لوگ بگڑتے ہیں انہی کے دل موڑے ہوئے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد والا. اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اگر اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو آدمی کا دل بگڑتا ہے، بگڑتا ہے آدمی، ورنہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کچھ بھی ہو ہم سے مطلب کیا ہے. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم، پالنے والے انسانوں کے دلوں کو، کچھ دلوں کو انسانوں کو ان کی طرح موڑ دے. اس نے وہ دل موڑ دیے. حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، دل موڑ دی حضرت ابراہیم کے خاندان کی طرف. اب آج ہمیں نسل ابراہیم سے محبت ہے اور ابراہیم کے خاندان کے لوگوں کو، ذریت ابراہیم کو ہم چاہتے ہیں. جب ایک چیز بن جاتی ہے تو اس سے ملتے جلتے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے. فرمایا ہم نے جب ایک چیز بن جاتی ہے تو اس سے ملتے جلتے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کی بنیادی بننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے. مسجد اس لیے بنتی ہے کہ اس میں نماز ادا ہو. اب مسجد بنی تو پھر جماعت نے یہ طے کیا کہ یہاں محرم میں ذکر حسین بھی ہونا چاہیے. تو اب کہاں ہو جگہ؟ ان کا بھائی وہ بھی تو عبادت ہے اور اس میں بھی تو نماز روزی کا ذکر ہوتا ہے، اس میں بھی تو خاندانی رسالتی کا ذکر ہوتا ہے، لہذا مسجدی میں عبادت بھی ہوتی ہے، مسجدی میں یہ عبادت بھی ہو جائے، مجلس بھی ہو جائے. تو اب یہ مسجد جو ہے یہ دو کاموں میں استعمال ہونے لگی، یعنی نماز تو ہوتی ہے یہاں پانچ وقت کی روزانہ سال بھر، لیکن جب مجلس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں مجلس بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مجلس بھی ایک ثواب کا کام ہے، ایک عبادت ہے، ایک نیک کام ہے، وہ یہاں ہو جاتا ہے. ہاں اور کوئی دوسرے رنگ کا کام جو ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا. کیا آپ کہیے کہ ہم یہاں کوئی ناٹک کر لیں تو وہ نہیں ہوگا، یہاں کوئی اور پروگرام کر لیں، کلچرل پروگرام مسجد میں کر لیں وہ نہیں ہوگا، لیکن مجلس ہے، محفل قصیدہ خوانی ہے، 13 رجب کی محفل ہے، 3 شعبان کا جشن ہے، 15 جشن ہے 15 اس کا شعبان کا، وہ سب ہو جائے گا یہاں. یعنی جب ایک مقصد کے لیے بنتی ہے تو اس سے ملتے جلتے مقصد میں استعمال ہو سکتی ہے. اب ابراہیم نے دعا کی تھی، پالنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے دلوں کو میری ذریت موڑ دے، اللہ نے موڑ دیا. الحمدللہ وہ ہم لوگ تھے جو نگاہ انتخاب قدرت میں آئے، ہمارے دل موڑ دیے گئے ادھر. اب گویا یہ ہمارے دل جو ہیں یہ ذریت ابراہیم کی محبت کا گھر بن گئے. ہمارے دل جو ہیں، توجہ سنیے گا، ہمارے دل جو ہیں یہ ذریت ابراہیم کی محبت کا گھر بن گئے. اب یہ گھر ذریت ابراہیم کی محبت کے لیے تو استعمال ہو گئی گا، مگر ملتے جلتے مقصد میں بھی استعمال ہو جائے گا. اب بعد میں ابراہیم کے ہزاروں برس کے بعد ایک شہزادی نے فرمایا کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ رونے کا تعلق بھی محبت ہی سے ہے. تو اللہ نے گھر تو بنوا ہی دیا تھا، کہا انہیں کے اوپر رونے کی ذمہ داری بھی ڈال دو. تو جو ذریت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں وہی محرم میں روتے بھی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل جو ہیں یہ مسجد کی طرح ہیں،
کہ یہاں نماز بھی ہوتی ہے مجلس بھی ہوتی ہے. صلوات پر محمد. سمجھے آپ یہ معاملہ ہے. وجعل افئدتم من الناس تهوی الیہم, پالنے والے انسانوں کے دلوں کو, کچھ دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا, اور جب بن کے تیار ہو گیا تو بنانے والوں نے اس کے اللہ کے نام وقف کر دیا, اور جب اللہ کے نام وقف کر دیا اور اللہ نے اس ہدیے کو قبول کر لیا تو ارشاد ہوا کہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ ان طہر بیتی, کہ ہمارے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے, للطائفین والعاکفین و رکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور اب اس گھر کو جناب ابراہیم و اسماعیل کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کو پاک رکھیں. اللہ کا گھر تھا, اس کا طواف ہوتا تھا, لا مکان کا مکان تھا. اب ابراہیم نے اسی زمانے میں خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. ذرا سنیے گا, یہ واقعات تاریخ اسلام کے ہیں لیکن بڑے اہم واقعات ہیں, قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. جناب ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. علم کلام کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وحی الہی کی تین شکلیں ہیں, یا کوئی ملک مقرب اللہ کا پیغام لا کے کسی نبی کو پہنچائے جیسے جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے اور پورا قرآن لائے, ایک قسم وحی کی یہ ہے. ایک قسم وحی کی یہ ہے کہ اللہ کسی شے میں بھی کلام پیدا کر دے, اس پلر سے آواز آنے لگے, ادھر سے آواز آنے, کہیں بھی اللہ کلام پیدا کر, جیسے جناب موسیٰ کے لیے شجر طور سے آواز آتی تھی اور باتیں ہوتی نہیں اللہ سے. دوسری قسم وحی کی یہ ہے. تیسری قسم وحی کی یہ ہے کہ کوئی نبی برحق خواب میں دیکھے. یہ تیسری قسم ہے بھائی, کہ کوئی نبی برا کوئی چیز خواب میں دیکھے. تو ہمارے خواب اور نبی کے خواب میں فرق ہے. ہمارے خواب اکثر خواب پریشان ہوتے ہیں, ہمارے خواب اکثر کبھی ان کی کوئی اصلیت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ ان کی کوئی اصلیت ہو, لیکن نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور بہت سی روایتیں اور بہت سی چیزیں ایسی کہ جو خواب پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں خواب کی کیا اصلیت ہے اور خواب کی کیا اہمیت ہے. خواب کی اہمیت ہے, نبی کا خواب تو منزل وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب تو بمنزل وحی ہوتا ہے, لیکن جو نبی نہیں ہے ان کے خواب بھی تاریخ اسلام کے اندر محفوظ ہیں. جو معتبر ہیں اور جو صحیح مانے گئے ہیں, جناب ام فضل نے جو رسول کی چچی تھیں خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے ان کی گود میں آ گیا. وہ سویرے سے رو رہی تھیں یہ خواب دیکھ کے. رسول کی چاہنے والی تھیں, عقیدت مند تھیں, خواب دیکھ کے دہل گئیں, رونے لگیں. ہوتے ہوتے رسول تک خبر گئی. رسول چچی کے پاس آئے, کہا کیا خواب میں دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نے بڑا خراب خواب آپ کے لیے دیکھا. کیا بتائیے آپ؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری گود میں آ گیا. رسول مسکرائے, کہا مبارک ہو, یہ بہت اچھا خواب ہے, اور فاطمہ کی آن قریب بیٹا پیدا ہوگا جس کو آپ گود میں لیں گی, وہ میرا ہی ٹکڑا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب ام فضل نے ان کو گود میں لیا, یہ خواب کی تعبیر رہی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خواب ہیں جو تاریخ کے اندر ہیں, لیکن نبی کا خواب بمنزل وحی ہے اور اس کو سرکاری درجہ حاصل ہے وحی ربانی کا. جناب یوسف کا خواب, جناب ابراہیم کا خواب. تو خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ایک بات بتائیے, آپ کبھی سوچیے کہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلی آیت جو ملتی ہے قرآن کی, جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے گا کہ اگر کوئی حاکم, کوئی بادشاہ, کوئی ڈکٹیٹر کسی بوڑھے آدمی کو آرڈر کرے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرو, تو یہ آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا وہ آدمی آپ کو بہت اچھا لگے گا؟ کیا آپ اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا عمدہ انسان ہے یہ؟ کیسا لگے گا وہ حاکم, وہ ڈکٹیٹر, وہ شہنشاہ جو بوڑھے باپ سے کہے کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹو بیٹھ کے اپنے؟ ایک آدمی تو تعریف نہ کرے گا اس کی, وہ بہت ظالم. وہ خدا جو ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور جس کے تذکرے کا آغاز رحمانیت اور رحیمیت سے ہوتا ہے, کیا مزاج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ کسی بوڑھے باپ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر دے؟ محمود, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ کیا تم سمجھے نہیں, میں ہر باپ کو نہیں مجبور کر رہا ہوں. جس کے کاندھے پر دوشی امانت امانت کا بوجھ رکھا جانے والا ہے, اس کی محبت تول رہا ہوں کہ میں زیادہ پیارا ہوں کہ اولاد زیادہ پیاری ہے. اس لیے کہ میری حمایت کے راستے میں کبھی کبھی ایسی منزل آئے گی کہ یا اولاد کا خیال کرو یا اللہ کا خیال کرو. تو ایسے عالم میں ہمارا آدمی کیا کرے گا, اولاد کا خیال کرے گا کہ اللہ کا خیال کرے گا؟ امتحان دے کے بتائے. اور ابراہیم نے امتحان دے کے بتا دیا کہ معبود تیرا خیال کروں گا, اللہ کا خیال کروں گا, اولاد کا خیال نہیں کروں گا. سمجھے آپ کیا فلسفہ تھا اس کے اندر؟ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو دبا کر رہے ہیں. ہم دیکھ لیں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو خواب ہی تو ہے, اور لے جا کے کسی مسجد جزید میں ذبح کر دیں تو ذرا دیر میں پولیس آ جائے گی اور پکڑ لے جائے گی، مقدمہ چلے گا اور پتا نہیں کیا کیا انجام ہو۔ تو عزیزان گرامی، سوچنے کے قابل بات یہ ہے کہ ہم کہیں ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا، ہم نے بھی وہی کام کیا، اس میں گرفتاری کون سی بات ہے؟ تو یہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا اور نبی کا خواب برابر نہیں ہے تو ہماری اور نبی کی ذات کیا برابر ہوگی؟ خواب میں دیکھا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور جب اٹھے تو بیٹے کو بلایا، اور قرآن کہتا ہے کہ بڑی نرمی سے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی حسبہ کا فنظر ماذا ترا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جملے دیکھیے قرآن کے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی نبی ہے، باپ نے معاملے کو ہلکا کر کے سنایا، بیٹا اس کا وزن بتا رہا ہے۔ جواب دیتے ہیں یا ابتی فرما تو عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جو حکم ہے اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ جو حکم ہوا ہے، جو خواب میں دیکھا ہے نہیں، بیٹا نبی ہے، وہ جانتا ہے کہ باپ نبی ہے، اس کا خواب جو ہے وہ حکم خدا ہے۔ یا بت افل ما تو عمر، بابا جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے، سر تجدنی انشاءاللہ ہم من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ اب ایک بات آپ یہ بھی سن لیجئے عزیزان محترم، کہ قربانی دھوکے میں نہیں ہوتی، بہلا پھسلا کے نہیں لے گئے ابراہیم اسماعیل کو کہ چلو وہاں کھانا کھائیں گے اور دوست ملیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا پکنک ہوگی، بھلے وہاں گئے تو وہاں گرا کے پچھاڑ کے چھری جلا دی گردن کو، یہ قربانی نہیں ہے۔ پہلے سے معاملات طے ہیں، معلوم ہے کہ یہ گردن کٹائیں گے، معلوم ہے کہ یہ گردن کاٹیں گے، اس کے بعد بھی جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حسین کو جب معلوم تھا شہادت ہے تو کیوں گئے، اما جب اسماعیل کو معلوم تھا گردن کٹے گی تو کیوں گئے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے ہیں وہ اسرار شہادت کیا جانے ہیں۔ سلامات پر محمد لے کے چلے، آج تک اس واقعے کی یاد منائی جاتی ہے، قربانی کی بھی یادگار ہے اور سفر ابراہیم و اسماعیل کی بھی یادگار ہے۔ دیکھیے حج ہمارے یہاں وہ عبادت ہے جو صرف یادگاروں پر مشتمل ہے، حج میں پڑھائی زیادہ نہیں ہے، مستحب دعائیں ہیں کچھ، پڑھیے پڑھیے، نہ پڑھیے نہ پڑھیے آپ کا فیل، ورنہ یہ کیجئے۔ حج جو ہے وہ پریکٹیکل زیادہ ہے، حج جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، کعبے کے گرد گھومیے، صفا و مروہ بس صحیح کیجئے، عرفات میں قیام کیجئے، منا میں راتیں گزاریے، جانور ذبح کیجئے، شیطان کو پتھر ماریے۔ حج جو ہے پورا پریکٹیکل ہے، وہاں پڑھائی لکھائی بہت تھوڑی سی ہے، نماز طواف ہے سب ہے، زیادہ معاملہ نہیں ہے اس میں، پڑھائی کا معاملہ نہیں ہے وہاں، زیادہ پریکٹیکل ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو سفر ابراہیم و اسماعیل کی بھی یادگار ہے اور قربانی کی بھی ہے۔ تو شیطانوں کو جو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ بھی سمجھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اب وہاں شیطان تو بیٹھا نہیں ہے پتھر کھانے کو، یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو، لیکن پلر بنے ہیں، اس پلر کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں یہ علامت کے طور پر ماری جاتی ہیں، یہ سمبولک عمل ہے کہ ہم شیطان سے بری ہیں، ہمیں شیطان سے نفرت ہے۔ تو کہ یہ کیا شیطان کو کنکریاں لگتی ہیں؟ شیطان کو لگیں نہ لگیں اس کے کردار کو لگتی ہیں، سمجھے آپ، اس کے کردار کو لگتی ہیں، اس کے جسم کو لگے نہ لگے اس سے باعث نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے غلط کام کیا ہے اس کا کردار اسلام میں قابل مذمت ہے، اور جس نے اچھا کام کیا ہے اس کا کردار قابل تعریف ہے۔ پورا حج جو ہے وہ چار کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے، پورا حج چار کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ اور شیطان، تین اچھے کیریکٹر ہیں۔ ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھیے اور طواف کیجئے، اسماعیل کی یاد میں قربانی کیجئے، ہاجرہ کی یاد میں صحیح کیجئے، اور شیطان سے نفرت کے طور پر پتھر ماریے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ جائے گا تو حج صحیح نہیں ہوگا، سمجھے آپ، ایک رکن بھی چھوٹ جائے گا تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ حج جو ہے یہ چار کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے، تین اچھے کیریکٹرز ہیں، ایک خراب کیریکٹرز ہے۔ باپ سمجھ لیجئے کہ محرم بھی کچھ کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے، جو اچھے کیریکٹرز ہیں ان پر درود و سلام بھیجئے، اور جو یزید جیسا کردار ہے اس پر نفرت کے پتھر ماریے، جب جا کے یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ ہے عبادت، زبردست عبادت۔ تو آپ وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلے، اور جب منا میں پہنچے تو آنکھوں پٹی باندھ لی، اس لیے کہ باپ ہیں، ہاتھ کانپ نہ جائے، دل میں کوئی ایسا خیال نہ آئے جو مشیت پروردگار کے خلاف ہو۔ لہذا آنکھوں پٹی باندھی، اسماعیل کو لٹایا، گلے پر چھری چلائی، ہاتھ کی حرکت سے چھری چلی اور گلے کی رگیں کٹتی محسوس ہوئیں۔ جب اطمینان ہو گیا کہ گلا کٹ گیا تو ہاتھ سے چھری پھینکی، پٹی کھولی، دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے، نہیں اس کو تو میں نے ذبح کر دیا تھا، سامنے کیسے کھڑا؟ عام باپ ہوتا دوڑ کے لیے پڑ جاتا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ بیٹے کے لپٹے نہیں، فوراً جھک کے دیکھا دمبا ذبح کیا پڑا ہے۔ بجائے اس کے خوش ہوتے رونے لگے، کہنے لگے معبود کوئی غلطی ہو گئی جو قربانی قبول نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، میری نیت میں کچھ کمزوری رہ گئی۔ وہی آئی، لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھائے، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی، ہماری مصلحت بدل گئی ہے۔ فدینا ہو بے دب نظیم و ترکنا ہو فی الآخرین، ہم نے اس لیے فدیہ بھیج دیا کہ اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا اور ہم نے اس کو آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے کوئی پروگرام ملتوی کر دیے کہہ کے اب ہم بڑے پیمانے پر کریں گے، رب عظیم جس کو عظیم کہے، دیکھیے لفظ عظیم جو ہے معمولی لفظ نہیں ہے، اچھا ہم آپ کہیں تو کچھ بھی ہو، لیکن جب اللہ لفظ عظیم استعمال کرے تو وہ کتنا عظیم ہوگا جس کو رب عظیم عظیم کہے۔ فطرس فرشتہ جس کا تیسری شعبان کو ذکر ہوتا ہے، اسے ترک اولا ہوا تھا جو حسین نے معاف کرایا، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کیا ہوا تھا ترک اولا، یہ معلوم ہے؟ یہ وہ فرشتہ تھا جس میں اڑنے کی سب سے زیادہ طاقت تھی اور پرواز کی قوت تھی، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عرش الہی کو دیکھوں کتنا بڑا ہے۔ یہ بات مشیت کو ناگوار گزر گئی کہ جس کو ہم عظیم کہیں، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، ہم تو کہیں عظیم ہے اور تم سوچو ہم اس کی پیمائش کریں گے۔ اچھا ہو، اللہ نے اس کی طاقت کو دونا کر دیا اڑنے کی، جتنی تھی اس سے جس ڈبل ہو گئی، کہا آپ جاؤ۔ اور مذہب کی کتابوں میں ہے کہ ایک کنگورے سے عرش کے دوسرے کنگورے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ ساری طاقت ختم ہو گئی، اتنا عظیم ہے عرش کہ وہ طاقتور ملک ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے تک نہیں پہنچ پایا، مسافت طے نہیں کر پایا کہ اس کی طاقت جواب دے گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جسے اللہ عظیم کہے اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے۔ اب جو لوگ محرم پر کمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی زبانیں بند کریں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عظیم کہا ہے، کائنات عالم کی کوئی طاقت اس کی حد نہیں سمجھ سکتی کہ کیا ہے۔ صلوات بھیج دیں، ابراہیم کا بیٹا ابراہیم کو واپس مل گیا، لے کے واپس آئے۔ ادھر ابلیس نے، شیطان نے حاجرہ سے یہ کہا تھا کہ لے آؤ اپنے بیٹے کو، وہ دبا کر دیں گے۔ کہتے ہیں حکم خدا ہوا ہے، سبحان اللہ، وہ بی بی جناب حاجرہ نے جواب دیا کہ اگر حکم خدا ہوا ہے تو میں راضی ہوں، اگر حکم خدا ہوا ہے تو میں راضی ہوں۔ ابراہیم کا امتحان ہوا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ بعض عزیزان گرامی، آج کی مجلس کا وقت تمام ہو رہا ہے، میں دو جملے عرض کر کے بات کو اپنی مختصر کروں، بات کل آگے بڑھے گی، آج تو صرف اتنا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ابراہیم کا بیٹا ابراہیم کو واپس مل گیا، مگر حسین کی قربانیاں قبول ہو گئی۔ یہ کیا راز ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں گا بات کو تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی. دیکھیے جب امتحان دیا جاتا ہے تو امتحان میں سوال بنایا جاتا ہے, اصلیت نہیں ہوتی. ایگزامنر جو ہے وہ کوشچن سیٹ کرتا ہے, وہ اصلیت نہیں ہوتی. ایک لڑکا کامرس پڑھ رہا ہے تو ایک کمپنی کی بیلنس شیٹ بنانے کے لیے اس کو دی گئی امتحان میں, اتنا قرضہ ہے, اتنا گورنمنٹ کا لون ہے, اتنا یہ ہے, اتنے شیئرس ہیں, اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے, اتنا فلا, اتنے انکم ہے, اتنا ایکسپینڈیچر ہے, اتنا نفع ہے, اتنا نقصان ہے, اس کی بیلنس شیٹ بناؤ. یہ بیلنس شیٹ اصلی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کا کوئی لون ہے, نہ کوئی شیئر ہولڈر ہیں, نہ کوئی نفع ہے, نہ کوئی نقصان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایگزامنر نے ایک کوشچن سیٹ کیا ہے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہم نے سال بھر پڑھایا ہے لڑکے کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اس نے صحیح صحیح بیلنس شیٹ بنا دی, ایگزامنر مطمئن ہو گیا, اس کو پاس کر دیا, اب اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا. اس سرٹیفکیٹ کی گراؤنڈ پر اس نے کسی کمپنی میں نوکری کی. اب وہاں جو بیلنس شیٹ بننے کو آئی وہ بالکل اصلی ہے, وہ فرضی نہیں ہے. وہاں جو آمدنی ہے وہ آمدنی اصلی ہے, جو قرضہ ہے وہ قرضہ اچھا ہے, جو شیئر ہولڈرز کے پیسے ہیں وہ پیسے اصلی ہیں, جو گورنمنٹ کا لون ہے وہ لون اصلی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بالکل اصلی اصلی ہے, اس کے اندر کوئی فرضی چیز نہیں ہے. بازدان گرامی ابراہیم گزر رہے تھے منزل امتحان سے, اس لیے وہاں بیٹا ان کا واپس مل گیا, اور حسین اس عملی منزل سے گزر رہے تھے مذہب کو بچانے کی. لہذا یہاں قربانیاں قبول ہوتی ہیں اللہ کی سرکار. ابراہیم اسماعیل کو لیے ہوئے گھر پہ آئے, تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ایسا ایسا میں نے سنا, تو ابراہیم نے کہا ہاں ہوا تو ایسا ہی تھا, مگر اللہ نے دمبا بھیج دیا اور تمہارا بیٹا بچ گیا. پیار سے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا, کوئی زخم تو نہیں ملا جسم پر, مگر گلے پر ایک نشان ضرور ملا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بیوی بیمار ہو گئی, کئی دن بیمار رہیں, اس میں اختلاف ہے, لیکن بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے, اور جب ہوشیار ہوتی نہیں تو کہتی نہیں اگر میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا تو میں کیا کروں. سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. اتنی عظیم بی بی ہاجرہ, لیکن اپنے بیٹے پر کے گلے پر چھری کا نشان نہ دیکھے, لیکن کربلا کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھا. عزیزان گرامی آج چھٹی رات آ گئی, اور آج کی رات ہم زینب کے لاڈلوں کے مذاہب پڑھتے ہیں. بی بی زینب کا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام. وہ شہزادی جو فاطمہ کے بعد مسند فاطمہ پائی مگر روشنی میں کمی نہ محسوس ہونے کی, جس نے اپنے بھائی کے پیغام کو زندہ کر دیا, جس نے اپنے بھائی کے مشن کو دنیا تک پہنچا دیا. کربلا کو کوئی بھلا نہ سکا, اس لیے کہ تبلیغ کربلا زینب کے حوالے تھی. کبھی کربلا کے میدان میں تبلیغ کی, کبھی کوفے کے بازار میں تبلیغ کی, کبھی شام کے دربار میں تبلیغ کی, اور جب سال بھر اپنے بھائی کے مقصد کی تبلیغ کر چکیں اور قید سے رہائی ملی تو کہا سید سجاد میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی, میں ابھی اپنے بھائی پر ہو ہی نہیں ہوں.
میں ابھی اپنے بھائی پر رو ہی نہیں ہوں، میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی، اس سے کوئی گھر خالی کرے تاکہ میں اپنے بھائی پر روؤں. یہ لیجیے زینب نے گھر خالی کروایا اور 8 دن بیٹھ کے حسین پر روئیں. میں کہوں گا یہ حسین پر رونے والی بیوی، غلاموں کی جانیں آپ پر نثار ہوں، کیا آپ اپنے ان دونوں بیٹوں پر بھی روئیں جو کربلا کے میدان میں خون میں نہا گئے؟ حضرت اللہ آوازیں بلند ہیں آپ کی. کربلا کے میدان میں جب حسین کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور ناصروں میں کوئی باقی نہ رہا، تو سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ اولاد عقیل تھی. عقیل کی اولاد نے سب سے پہلے بڑھ کے اپنی قربانی پیش کی، اور قربانی دینے والوں کے پیشرو بھی عقیل ہی کے بیٹے تھے جناب مسلم، جنہوں نے کوفے میں اپنی قربانی پیش کی تھی. کربلا میں بھی سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی، اور جب اولاد عقیل اپنی قربانی پیش کر چکی تو اولاد جعفر کی باری آئی. اولاد جعفر میں جناب اون محمد تھے جو میدان شہادت میں آئے، زینب کی گود کے پالے. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اور ہم قربان ہو جائیں ان بچوں پر جو میدان جہاد میں آئے تھے اور بڑے شان سے جہاد کرتے رہے، بڑی شان سے لوتے رہے، اپنے ماموں کی طرف سے دشمن کا دفاع کرتے رہے اور دشمن کے ٹکڑے اڑاتے رہے. کربلا کے میدان میں دشمن کے ٹکڑے اڑ گئے اون محمد کے جہاد سے، لیکن لوتے لوتے آخر میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب زخموں سے چور ہو کے گرے، آواز دی حسین چلے، مگر ابھی ذرا سا وقت باقی ہے، علی اکبر بھی ساتھ تھے، عباس بھی ساتھ تھے، سب لوگ ساتھ تھے، بچوں کی میتیں اٹھا کے لائے. میں کہتا ہوں بی بی زینب، آپ کے بیٹوں کے جنازے خیمے میں آ گئے، مگر ہائے سیدہ کے لال کا لاشا خیمے میں نہ آیا. زینب تڑپتی ہوئی نکلی، ارے میرا بھیا مقتل میں ہے. وہ بہن جو بیٹوں بنا روئی، بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، یہ اپنا ساتھ، اے پسرے ساتھ، یہ تیرے نبی کا نمازہ ذبح ہو رہا ہے، تو دیکھ.